نمبر جالب ہے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه السلام: صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے اس بدرات میں. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور آئندہ جمعۃ المبارک کے دن سے پہلے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. رمضان کے دوسرے عشرے اور آخری عشرے کی مناسبت سے آج کی گزارشات کے چار مختلف عنوان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق دے اور اللہ اسے سمجھنے کی اور ذہنوں میں جگہ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا دوسرا عشرہ مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے. ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چار مربع میل کے علاقے پر پہلی اسلامی ریاست قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے قانون کی عمل داری کا حکومتی سطح پر اجرا کیا. اس ریاست کو روز اول سے ہی داخلی اور خارجی سطح پر پے در پے مختلف مسائل کا سامنا تھا. مدینہ منورہ میں یہود کے تین بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ آباد تھے. اسلام لانے والے انصار کے قبائل میں بھی بعض بڑے معروف یہودی مذہبی رہنما موجود تھے. اسی طرح ہجرت سے پہلے یہود اور انصار کے قبائل میں اختلافات تھے جو اس نوزائیدہ اسلامی ریاست میں بھی موجود رہے. مہاجرین بالکل نو وارد تھے اور مسافرانہ حالت میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کے داخلی امن کی بحالی کے لیے کئی اقدام کیے. ان میں سے پہلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ موافقت قائم کرنا تھا. حضرت انس بن مالک کے مکان میں 90 مسلمان جمع ہوئے جس میں سے نصف مہاجر تھے نصف انصار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ قائم کرایا. ایک مہاجر کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا. یہ تاریخ انسانی میں اجتماعی سطح پر قائم ہونے والی پہلی موافقت ہے، رشتہ داری ہے جو اتنی مضبوط تھی کہ غزوہ بدر سے پہلے تک اس رشتہ موافقت کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوتی اور ذوی الارحام کو وراثت نہیں ملتی تھی بلکہ ان بھائیوں کو آپس میں منتقل ہوتی. حتیٰ کہ سورہ انفال کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم آیا کہ اب میراث بھائی چارے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی بلکہ میراث کی تقسیم نسبی اور اسلامی استحقاق کی بنیاد پر ہوگی. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ موافقت یعنی اسلامی بھائی چارہ پہلے مکہ مکرمہ میں بھی ہوا، دوسری موافقت مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست ٹکرائی گئی. دوسرا اقدام یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کے لیے بلا امتیاز مذہب و قومیت، مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کے لیے ریاست مدینہ کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ ایک لائحہ عمل طے کرایا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. یہ 52 دفعات پر مشتمل ایک منشور ہے. بقول ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے کہ اسے میثاق مدینہ کو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور قرار دیا. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے. انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہ دستاویز محض معاہدہ نہیں بلکہ مدنی ریاست کا دستور تھا جس کی پابندی ریاست کے ہر شہری پر لازم ہے. اس منشور کی یا اس دستاویز کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں نہ تو کسی شخص اور قبیلے کے کسی حق
کو غصب کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی پر مذہبی عقیدے میں کوئی جبر کیا گیا ہے. اسی معاہدے کی صریح خلاف ورزیوں کے نتیجے میں یہود کے بعض قبائل بلکہ یہود جلا وطن ہوئے اور ان ہی کی شریعت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برتاؤ کیا. تیسرا اقدام, قبیلے اوس اور خزرج اور یہود کے قبائل سے تعلق رکھنے والے منافقین جو ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرنے میں کھلے کفار سے زیادہ خطرناک تھے, ان کی نشاندہی کی گئی اور یہ اقدام داخلی انتشار سے بچاؤ کے لیے تھا. خارجی سطح پر دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد جہاد اور قتال کی اجازت دی. سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ہے, اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, ان مظلوموں کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اب یہ قتال کریں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, انہیں ان کے گھروں سے ان کے شہر سے اس لیے نکال دیا گیا ہے, ناحق طور پر اس لیے نکالا گیا ہے کہ ان کا صرف یہی جرم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. قتال, اب ذرا توجہ دیجئے, قتال کی اجازت اور ریاست اسلامیہ کے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ پر بہت کڑا وقت تھا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہجرت کے ساتویں ماہ رمضان مبارک کی ابتدا میں ایک دستہ حضرت حمزہ کی قیادت میں بھیجا گیا جسے سریہ حمزہ کہتے ہیں. ہجرت کے آٹھویں مہینے شوال میں حضرت عبیدہ ابن حارث کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا گیا جسے سریہ عبیدہ ابن حارث کہتے ہیں. اس میں اگرچہ لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کفار پر تیر پھینکا اور یہ تاریخ اسلامی میں پہلا تیر ہے جو مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر پھینکا. حضرت سعد بڑے خوشبخت انسان ہیں, احد کے میدان میں جب حضور کا دفاع کرتے ہوئے یہ تیر مسلسل پھینک رہے تھے تو حضور اپنے ہاتھ سے ان کو تیر پکڑا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی, سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ کو. ہجرت کے نوے مہینے سریہ سعد ابن ابی وقاص ہوا, دستہ بھیجا گیا سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں. ہجرت کے بارہویں مہینے ماہ سفر میں غزوہ ابوا ہوا. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لوگ گئے, اور سریہ اس دستے کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے. ہجرت کے تیرہویں مہینے ماہ ربیع الاول میں سعد ابن معاذ کو خلیفہ بنا کے غزوہ بواد کے لیے آپ گئے. اسی مہینے غزوہ صفوان ہوا, یہ غزوہ بدر اولا کہلاتا ہے. پھر ہجرت کے سولہویں مہینے غزوہ ذی العشیرہ ہوا, اور ہجرت کے سترہویں مہینے رجب کے مہینے میں سریہ عبداللہ ابن جحش ہوا. آپ ذرا اندازہ کیجئے, حالات کی نزاکت کا اندازہ کیجئے کہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں نے چار سرایا اور چار غزوات میں شرکت کی, ان تمام سرایا اور غزوات میں صرف مہاجر شریک ہوئے، انصاریوں میں سے کوئی بھی نہیں شریک. ہجرت کے دوسرے سال یعنی ہجرت کے 19 ماہ بعد 17 رمضان المبارک جمعہ کے روز مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، غزوہ بدر ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جس نے رنگ، نسل، زبان اور وطن کی وحدت کے باوجود نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. اس غزوے کے بارے میں سورہ انفال میں، سورہ آل عمران میں اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں کہیں تفصیلاً اور کہیں اجمالاً ذکر ہے. قرآن نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا ہے. اس غزوے میں مسلمان ان لوگوں کے مقابلے میں گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے مالوں پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، گویا یہ ظالموں کے خلاف جنگ. آپ جتنے واقعات آئندہ بھی سنیں گے اس میں آپ محسوس کریں گے کہ مسلمانوں نے جب بھی جنگ لڑی ہے ظلم کے خلاف. 8 رمضان 2 ہجری پیر کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. لشکر میں صرف 3 گھوڑے تھے اور سواری کے لیے صرف 70 اونٹ تھے اور 3 صحابہ کے لیے ایک ایک اونٹ تھا. حضور نے بھی اپنے ساتھ 2 اور آدمیوں کو اونٹ میں شریک کیا ہوا تھا، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت ابو امامہ. جب حضور سواری پر سوار رہ کے ان کی باری کے لیے اترنے لگے اور اترے نیچے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی سواری کی جو قدموں سے خاک اڑ رہی ہے وہی ہمارے چہروں کے لیے کافی ہے، آپ سواری پر رہیں. تو حضور نے فرمایا ما انتما باقوى منی وما انا اغنى عنكما عن الاجر، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ اجر کا محتاج ہوں. اللہ. چنانچہ باری باری یہ لشکر وہاں پہنچا. مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر جنگ نہیں ہو، لیکن جب معلوم ہوا کہ 1000 کے قریب کفار پوری طرح مسلح ہو کر مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر اور عمر بولے کہ ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ کا پسینہ جہاں گرے ہمارا خون گرے گا. آپ نے پھر پوچھا تو پھر مہاجرین نے جواب دیا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کمانڈ پر اعتماد کا اظہار. چنانچہ جب آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تائید چاہتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر 86 مہاجر تھے، 61 اوس کے قبیلے کے اور 170 خزرج کے قبیلے کے، یہ سارے انصار تھے. اس پر حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہیں عرض کیا حضور ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہیں کاٹیں، جہاں چاہیں چھوڑ دیں، جس سے چاہیں جوڑ دیں، آپ ہمارے اموال پر جتنا اموال میں سے جتنا چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دیں، آپ جو لیں گے وہ ہمارے لیے اس سے بہتر ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں. اللہ کے حبیب، آپ جو حکم دیں گے ہم لوگ آپ کی رائے کے تابع ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ارشاد فرمائیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جنگ کیجئے، ہم میں سے ایک شخص بھی اس کے خلاف نہیں کرے گا. پھر دوسرے صحابی انصاری کھڑے ہوئے، مقداد ابن اسود، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کے آپ کا رب جہاد کرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نثار ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ سن کر حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا. میدان بدر میں پڑاؤ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد بارش برسا کے مسلمانوں کی کی. ایک بلند مقام پر حضور کا خیمہ نصب کیا گیا. حضرت سعد بن معاذ جو مدینے کے قبیلے کے سردار ہیں، ننگی تلوار لیے باہر پہرہ دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور قلیل تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور مدد کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ سے عرض کیا، اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها، اے اللہ یہ قریش کے لوگ پورے تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے چلے آئے ہیں، تو حاضرک وتکذب رسولک، یہ تیرے ساتھ ٹکرانے کے لیے آئے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو میری وہ مدد کر جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو ان کو آنے والے کل ہلاک کر کے رکھ دے. صحابہ کہتے ہیں حضور ساری رات دعائیں مانگتے رہے، لوگ سوتے رہے، حضور ساری رات جاگتے رہے، یصلی و یبکی، اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، روتے رہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہوئی ساری رات جاگتے رہے. ادھر جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اور ادھر اللہ کے حضور حبیب کی زبان پر تھا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. صحابی کہتے ہیں کہ ما سمعت مناشدا ينشد حقا له اشد من مناشدة محمد يوم بدر صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر میں نے حضور کو بدر کے دور بدر کے دن اللہ کی مدد کے واسطے دیتے ہوئے سنا ہے، میں نے کسی کو نہیں سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تجھے تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہم ان تحرم ہذہ الاصابع لا تحرم، اے اللہ اگر یہ میرے ساتھ آنے والے یہ میرے پروانے اور صحابہ آج ہلاک ہو گئے ہیں پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دعا استغراق کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانے سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کر رہے ہیں اور چادر گر جاتی ہے. صدیق اکبر آگے بڑھے اور چادر درست کی اور عرض کیا کہ یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، آپ نے اپنے رب کے حضور اسرار کی حد کر دی ہے پیارے، اب بس کر دیجیے، اب بس کر دیجیے. دعا کے بعد رخ انور پھیرا تو کان شق وجهی القمر، آپ کا چہرہ انور چوک ویران کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. وقال اور فرمایا کانما انظر الى مصارع القوم عشیتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار کے قتل ہونے کی جگہ کہاں کہاں ہے. آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر نکلے، سیہذب الجمع ویولون الدبر، لشکر جمع ہو گئے ہیں، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. کفار کے لشکر کی بڑی تعداد دیکھی، پھر دعا شروع کر، اللهم ان ظهروا هذه الاصابع ان ظهروا على هذه الاصابع ظهر الشرك ولا يقوم لك دين، پروردگار اگر یہ کفار مسلمانوں پر غالب آ گئے تو شرک غالب آ جائے گا، پھر تیرا دین دنیا میں قائم نہیں رہے گا. اتنی دیر میں جبریل امین آئے اور انہوں نے کہ یہ آیت آ کے سنائی کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، تمہاری پکار کو رب نے سن لیا ہے اور اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفوں کو منظم کر رہے ہیں، ضروری ہدایات دیتے ہوں گے، واپس اپنے حریش یعنی اس خیمے میں چلے گئے. اس نازک مرحلے پر آپ کے خیمے کے باہر چوکی دار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جنگ کی تیاری اونٹ پر پہنچی، حضور نے بطور کمانڈر اپنے جانساروں کو خطاب کیا اور اندر کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور واپس آ کر پھر دعا شروع کی، پھر دعا شروع کی. حضرت صدیق اکبر حوصلہ دے رہے، ہلکی سی اونگ آئی اور آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا ارشد ابا بکر عطا کا نصر اللہ، ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی مدد اتر آئی ہے. جنگ شروع ہوئی، آغاز میں اسود ابن عبد الاسود اسد مخزومی نے جنگ بھڑکائی، وہ مسلمانوں کے پانی والے تالاب کو خراب کرنا چاہتا تھا، حضرت حمزہ نے اسے واصل جہنم کیا. پھر عثمہ ابن ربیعہ شیبہ اور اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں اترا اور پکار کی آؤ ہمارے مقابلے میں. تین انصاری صحابی مقابلے میں آئے، حضرت عوف ابن حارث، معاذ ابن عفراء، عبداللہ ابن رواح. کہنے لگا تم کون ہو؟ کہا ہم انصار ہیں. کہا چلو چلو اچھے لوگ ہو تم، لیکن ہمارے مقابلے میں ان کو لاؤ جو ہمارے چچاؤں کی اولاد ہیں. حضور نے پھر فرمایا اٹھو، کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی. حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ، حضرت علی کو میدان میں بھیجا. عبیدہ نے عثمہ کو دنکارا، حمزہ نے شیبہ کو ہلاک کیا، حضرت علی نے ولید کو ہلاک کیا، حضرت عتبہ، حضرت عبیدہ نے عتبہ کو جب للکارا تو عتبہ نے ان کی ٹانگ پہ تلوار ماری جس سے ان کی ٹانگ کٹ گئی. حضرت حمزہ، حضرت علی نے آگے بڑھ کر عتبہ کو واصل جہنم کیا، حضرت عبیدہ کو شدید زخمی حالت میں وہاں لا کر لٹایا گیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. اب ذرا غور کیجئے، فوضا حدہ علی قلب الشہید، حضرت عبیدہ نے اپنے رخسار حضور کے قدموں سے رکھ دیے، حضرت عبیدہ نے اپنے رخسار حضور کے مبارک قدموں پر رکھ دیے اور دو شیر پڑے. دہرانے کا وقت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو. یہ سننا تھا کہ روح کب سے اسری سے پرواز کر. پھر میدان میں لشکر آپس میں ٹکرا گئے، حضور شاہ دل وجوہ کہتے ہوئے حضور نے مٹھی ان کی طرف پھینکی جس کو قرآن نے کہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. یہاں موجزے بھی ہوئے، حضرت عکاشہ ابن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی، لکڑی جا کے شکایت کی کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، ایک لمبی سی لکڑی پڑی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا پکڑو اسے، تلوار بن گئی. سلمہ ابن اسلم ابن حریش کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے کھجور کی خشک ٹہنی دے دی، اللہ کی قدرت سے تلوار بن گئی. حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، باہر نکل آیا، تیر سے زخمی ہو گیا، حضور نے ڈیلے کے زخمی ڈیلے کو واپس آنکھ میں رکھ دیا اور دست مبارک پھیرا وَقَانَ لَا جَدْرِي أَجُّ عَيْنَيْهِ عُصِيبَتْ زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ کو تکلیف. لڑائی صبح شروع ہوئی زوال تک جاری رہی یہاں تک کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں راہ فرار اختیار کی. 70 ہلاک ہوئے, 70 قید ہوئے, 22 مسلمان شہید ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 14 مسلمان شہید ہوئے. قیدی جو لوگ آئے 70 قیدی, ان میں حضور کے چچا بھی, حضور کے چچا کا بیٹا بھی, دو چچا کے بیٹے, ایک حضور کا داماد ہے. اللہ اکبر. قیدیوں میں حضور کے داماد حضرت ابو العاص ابن ربیع, حضرت زینب کے شوہر, حضرت زینب کے شوہر, وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھی. کہا گیا کہ فدیہ لاؤ تاکہ تمہیں رہا کر دیں. انہوں نے پیغام بھیجا, حضرت زینب نے فدیے کے طور پر ایک ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے ان کو پہنا کر رخصت کیا تھا. جب وہ ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, بیٹیوں کا رشتہ کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے, اوہو, جب حضور کے سامنے یہ ہار آیا تو اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ ہار تو وہ ہے جو خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, اگر یار تم مہربانی کرو تو اس قیدی کو فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دو. سفارش کی, پھر بھی سفارش کی. جنگ بدر ایک فیصلہ کن مارکا ہے جس نے پہلی اسلامی سلطنت کے مخالفین کی قبر توڑ دی. اس جنگ نے نظریے کی بنیاد پر ایک ہی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کو آمنے سامنے کھڑا کیا تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ اسلام آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے, رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجیے, ایک طرف حضور ہیں, دوسری طرف آپ کے چچا ہیں, آپ کے داماد ہیں. ایک طرف والد ابو بکر ہیں, دوسری طرف ان کے بیٹے عبد الرحمان ہیں. ایک طرف بھائی حضرت علی ہیں, دوسری طرف ان کے بھائی سگے حضرت عقیل ہیں. ایک طرف بھانجے حضرت عمر ہیں, دوسری طرف سگے ماموں ہاتھ ابن ہشام ہیں. ایک طرف حضرت ابو حذیفہ ہیں اور دوسری طرف ان کے باپ عتبہ ابن ربیعہ ہیں. عتبہ کو جب گلے میں پھینکنے لگے تو ابو حذیفہ کا چہرہ ملال سے بھرا ہوا تھا. حضور نے فرمایا تمہیں اس لیے صدمہ ہے کہ تمہارا باپ مارا گیا ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں نہیں حضور, مجھے تو افسوس اس پر ہے کہ حالت کفر میں مرا ہے, کاش مسلمان ہو. دوسرے عرصے کا دوسرا اہم ترین واقعہ فتح مکہ ہے. ہو سکتا ہے میں 2-4 منٹ آپ کے زائد لوں. کفار مکہ نے جو صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی اس کی بنیاد پر یہ فتح مکہ ہوئی. 10 رمضان 8 ہجری بدھ کے روز عصر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. 10,000 لوگ اس لشکر میں آپ کے ساتھ ہیں. مکہ لشکر پہنچتا ہے, انصار کا پرچم سعد ابن عبادہ کے پاس ہے. یہ جب ابو سفیان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں اے آج بدلے کا دن ہے. ابو سفیان نے حضور سے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں سعد نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں سنا کیا کہا ہے. کہ جی سعد یہ کہتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے. حضور نے فرمایا سعد سے پرچم واپس لے کر ان کے بیٹے قیس ابن سعد کو دو اور سعد کو بتاؤ کہ آج بدلے کا نہیں رحمت کا دن ہے. آج مکہ خانہ کعبہ کی حرمت کی بحالی کا دن ہے. اس دوران خالد ابن ولید کو حکم ہوا کہ کدئی کے علاقے سے داخل ہوں گے. وہاں کچھ شریروں نے 2 صحابہ کو شہید کیا. حضرت خالد نے جواب میں ان کے 12 افراد قتل کیے, پھر سارے بھاگ گئے. حضور 20 رمضان کو ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. احرام باندھا ہوا نہیں تھا, سواری پر بیٹھے صرف طواف کیا اور 360 کے قریب بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ارد گرد رکھے ہوئے تھے ان کو اپنی کمان کے اشارے سے گرایا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور اگر بت کی پشت کی طرف کمان کرتے تھے بت اونے منہ خود بخود گر جاتا تھا, اور اگر چہرے کی طرف کمان کرتے تھے تو بت چت گر جایا کرتا تھا. گرتے رہے بت حتیٰ کہ کعبے کی دیوار تک جو بت نصب تھا وہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. آپ نے اپنے نواسے علی ابن ابی العاص جو آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت زینب کے بیٹے, اپنے نواسے ان کو کندھے پر سوار کیا اور انہوں نے یہ بت گرایا. یہ حوالہ ذرا درست کر لیجئے, کچھ لوگ اس کو نام کی مشابہت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کندھے پر بٹھایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسا بہادر حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھانے کی بجائے ان کے کندھوں پر چڑھ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علی حضور کے نواسے تھے, حضرت زینب کے بیٹے, ابو العاص کے بیٹے جو حضور کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے, اپنے نواسے کو کندھوں پر سوار, چھوٹے بچے کو کیا جاتا ہے؟ علی جیسا بہادر کندھے پر سوار ہو حضور کے, یہ کیسی بات ہے؟ اپنے نواسے علی ابن ابی العاص کو, حضرت زینب کے بیٹے کو کندھے پر سوار کی کسی پہ چڑھایا اور بت گرایا. چابی بردار عثمان ابن طلحہ کو بلا کر دروازہ کھلوایا, اندر گئے, اندر کچھ مورتیاں تھیں ان کو ختم کیا, دو کبوتر تھے بنے ہوئے لکڑی کے ان کو ہاتھوں سے توڑا اور ہجوم چونکہ زیادہ, اگر توجہ دیجئے, ہجوم چونکہ زیادہ تھا لہذا دروازہ کعبے کا بند کرایا. اندر صرف 3 آدمی تھے, ایک حضور, دوسرے بلال اور تیسرے اسامہ. ان میں سے کوئی پردار نہیں ہے, بہت کیجیے گا ذرا اس پر. پھر کعبہ کے دروازوں کو نفل پڑھنے کے بعد بازو کو چشم کر کے کہا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر خطبہ دیا اور فرمایا, تمام رسوم جاہلیت کو میں اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں. قریش کے لیے معافی کا اعلان کیا, خانہ کعبہ کی چابی اس عثمان ابن طلحہ کے حوالے کی جس نے ایک وقت حضور کو چابی دینے سے انکار کر دیا تھا. لوگوں پر آزان کا جب پڑتا ہے تو بہت لوگوں کے خواہش مند تھے کہ ہم آزان دے پہلی. حضور نے فرمایا, اٹھ بلال, کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور آزان دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہاں رنگ نسل زبان کی بنیاد پر عہدے نہیں ملا کرتے, یہاں نظریے کی بنیاد پر مکان ملتا ہے. پھر ایک عزیز کے گھر تشریف لے گئے, غسل کیا, شکرانے کے 8 نفل پڑے, سب کو معافی مل گئی, لیکن 9 سخت ترین مجرم ان کو معافی نہیں, ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوا. ان میں سے بھی بعض اسلام لے آئے, ان کو بھی معافی مل گئی, لیکن توجہ دیجئے, لیکن ان مجرموں میں سے جو مجرم گستاخی رسول میں مشہور تھے ان کو فوری سزا دی گئی. چونکہ گستاخی رسول یہ حدود اللہ کے تحت آتا ہے, یہ حد من حدود اللہ ہے. چنانچہ عبد العزیز ابن خطر کے بارے میں معلوم ہوا کہ کعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہے, حضور نے فرمایا اسے وہی قتل کیا جائے کیونکہ یہ گستاخی رسول میں بہت آگے تھے. حبیب قتل ہوا, حارث ابن سلاسلہ گستاخ رسول قتل ہوا, عکرمہ ابن ابی جہل اور صفوان ابن امیہ یہ اور ان کی بیویاں, ان کو معافی ملی, تفصیل میں نہیں جاتا. دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور طواف کیا. اب توجہ دیجئے، طواف کے دوران فضالہ ابن عمیر دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ موقع ملے تو میں حضور کو شہید کر دوں، دل میں کہہ رہا ہے. آپ کے پاس جب طواف کرتا کرتا پہنچا تو حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام فضالہ ابن فضالہ ہے. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے تھے تم؟ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا. فضالہ نے کہا میں تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا. حضور مسکرا پڑے اور فرمایا استغفار کرو، کیسی جگہ پر کیسی غلط بات سوچ رہے تھے. تیسرا اہم واقعہ حضرات، چونکہ وقت محدود ہے اس لیے یہ باتیں تفصیل سے کی نہیں جا سکتی. تیسرا اہم واقعہ 39 ہجری میں مسلمان بلوچستان اور سندھ آئے، جب عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف ثقفی کو اسلامی سلطنت کے ممالک مشرقیہ کا گورنر بنایا تو اس نے دیکھا کہ سندھ کا راجہ داہر مکران اور شمالی بلوچستان اور افغانستان کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف شر پسند عناصر کو اپنے ہاتھ پناہ دیتا ہے، ان کو انکرج کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے. چنانچہ حجاج نے خلیفہ عبد الملک سے راجہ داہر کے خلاف فوج کشی کی اجازت چاہی، لیکن کئی خلفاء نے اجازت نہیں دی. حضرات یہ بڑی غور کن بات ہے. سرابدین سری لنکا کے راجہ نے جب 8 جہازوں پر مشتمل ایک بیڑا خلیفہ کے لیے بھیجا جس میں آزمین حج مسلمان بھی تھے، بعض مرحوم عرب تاجروں کی بیوائیں اور یتیم بچے تھے، اور کچھ سہائے تھے جو خلیفہ اسلام کی خدمت میں بھیجے جا رہے ہیں. یہ جہاز بحر عمان میں داخل ہونے لگے تو سمندری طوفان نے بیبل کی بندرگاہ پر اسے پہنچا دیا. یہ سندھ کا ایک اہم شہر اور تجارتی مرکز تھا. راجہ داہر کا گورنر اور ایک کمانڈر سپہ سالار یہاں رہتے تھے. انہوں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا. ایک آدمی کسی طرح بچ نکلا، اس نے جا کر حجاج ابن یوسف کو بتایا اور کہا کہ جب ایک بیوہ عورت کو مارا جا رہا تھا تو اس نے پکار کر کہا تھا یا حجاج اغثنی، حجاج تم ہمارے گورنر ہو، آج ہماری مدد کرنے کے لیے آؤ. یہ سن کر حجاج تڑپ اٹھا، لیکن اس نے نرمی سے پہلے راجہ داہر کو خط لکھا کہ آپ کے سرداروں نے بے گناہ مردوں عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا ہے اور تحائف اور سامان وغیرہ لوٹ لیا ہے، آپ جہاز سامان سمیت بھیجوا دیں اور قیدیوں کو رہا کر دیں اور اپنے سرداروں کو سزا دیں. راجہ داہر نے بڑے غرور کے ساتھ جواب میں لکھا کہ جہازوں کو لوٹنے والے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تم خود آ کر قیدی چھڑاؤ اور خود آ کر اپنے تحائف اور اموال واپس لو. حالانکہ تمام قیدی اس وقت سرکاری قید خانے میں پہنچ چکے تھے اور سرابدین کے جو جہاز تھے وہ سندھ کے سرکاری بیڑے میں شامل ہو چکے تھے. اس صورتحال میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے حجاج ابن یوسف نے خلیفہ وقت ولید ابن عبد الملک سے سندھ پر جہاد کرنے کی اجازت طلب کی. خلیفہ نے اجازت دی. توجہ دیجئے، محمد ابن قاسم کو راجہ داہر کی روحانی والا پاکستان میں کہتی ہے کہ یہ جو سندھ میں مخصوص مفاد ہے تاریخ اندھی ہے. کیا مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے حجاج نے اپنے بھتیجے 17 سالہ محمد ابن قاسم کو اس مہم کا سردار نامزد کیا. 6,000 شامی اور 6,000 عراقی مجاہدین ساتھ بھیجے، 3,000 سامان اٹھانے والے اونٹ اس کے سپرد کیے، بصرہ سے جہازوں کا ایک بیڑا بھی جیدر روانہ کیا جس میں منجنیقیں اس زمانے کی توپیں موجود تھیں. مظلوم مسلمانوں کی مدد اور ان ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے آنے والے محمد ابن قاسم نے بندرگاہ دیبل کو فتح کیا. پھر گورنر کی طرف سے خط ملا کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے اس بدمعاش راجہ طاہر کا غرور مٹاؤ. محمد ابن قاسم نے دریا پر کشتیوں کا ایک پل باندھ کر پوری فوج دریا کے دوسری جانب اتاری. 3 دن جنگ ہوئی. 10 رمضان المبارک، دوسرے عشرے کی میں بات کر رہا ہوں، 10 رمضان المبارک 93 ہجری جمعرات کے روز راجہ طاہر میدان جنگ میں مارا گیا اور اس 10 رمضان کو یوم دارالسلام منایا جاتا ہے. پھر محمد ابن قاسم نے دریائے سطلج عبور کیا. راجہ طاہر کا چچا زاد ملتان کا حکمران تھا. 2 ماہ کے محاصرے کے بعد ملتان فتح ہوا. اس طرح پورا سندھ خلافت اسلامیہ کے ماتحت آ گیا. اب ذرا توجہ دیجئے، مسلمانوں کی تاریخ کو مطلب کرنے والے کیوں اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ محمد ابن قاسم نے یہاں آ کر اسلام کا نظام عدل پورے علاقے میں نافذ کیا. مقامی لوگوں کی عبادت گاہوں کو برقرار رہنے دیا، مندروں کو مسجد نہیں بنایا بلکہ الگ سامنے مسجد بنائی. برہمنوں کو ان کے مطالبے پر ہندو معاشرے میں پہلے سے وضع شدہ مرتبے پر رکھا اور ہندوؤں سے کہا کہ تم اس اسلامی سلطنت سندھ میں ایسے ہی رہو جیسے عراق اور شام کے یہودی اور عیسائی عام شہری کی طرح وہاں رہے ہیں. مسلمانوں نے مقامی ہندوؤں سے حفاظتی ٹیکس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لیا. حفاظتی ٹیکس جس کو جزیہ کہتے ہیں، جزیہ کا لفظ سن کر اس کو کوئی عجیب بات سمجھتے ہو؟ جزیہ کا معنی ہے جزا اور بدلہ، جو دفاع کے بدلے میں اور تحفظ کے بدلے میں لیا جا رہا ہے، یہ حفاظت کی ٹیکس. اور اعلان کیا کہ جو مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے کوئی ٹیکس نہیں. حفاظتی ٹیکس کتنا تبدیل توجہ دیجیے، سالانہ مالداروں کے لیے 12 روپے پورے سال، درمیانے طبقے کے لیے 6 روپے اور نچلے طبقے کے لیے سال میں 3 روپے. مسلمانوں نے ان لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں ان کے پاس رہنے دی. میرے بزرگوں اور دوستوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، محمد ابن قاسم 93 ہجری میں سندھ پہنچے اور صرف 3.5 سال کے عرصے میں اس پورے علاقے پر اسلام کا نظام عدل و انصاف قائم کیا. اسلام کے نظام عدل و انصاف کے تحت ایک مثالی حکومت قائم کی. مثالی حکومت قائم کیسی؟ مثالی حکومت توجہ دیجیے کہ 96 ہجری میں خلیفہ ولید کا جب انتقال ہوا اور سلمان خلیفہ بنا اور اس نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے محمد ابن قاسم کو واپس بلایا. میں تفصیل میں نہیں جاتا پھر ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا ہوا، لیکن اتنی بات سمجھو کہ سندھ کی ہندو رعایا اپنے عادل نیک اور بلند اخلاق فاتح کی جدائی پر نہ صرف یہ کہ رو رہی تھی بلکہ ہندوؤں نے اس کی یادگار کے طور پر اس کا مجسمہ بنا کر یہاں نصب کیا. جس کو تم کہتے ہو ڈاکو ہے، یہ دوسرا حشرہ اس حوالے سے بھی اہم ہے. اور چوتھی بات، رمضان کا آخری عشرہ بھی آئندہ جمعے سے پہلے شروع ہو جائے گا. اس عشرے میں حضور کے 3 معمول تھے. ایک یہ کہ ساری رات عبادت میں گزارتی ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا کمر کس لیتے, خود بھی ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. آخری عشرے میں جو آپ اعمال کے لیے پوری طرح کوئی نہ رہتے ایسا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. دوسری بات, آخری عشرے میں حضور اعتکاف کیا کرتے تھے. ایسے عائشہ فرماتی ہیں ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں کہ یا تک ابن فی کل رمضان عشرۃ ایام, رمضان ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں حضور اعتکاف کیا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف آدمی کو جہنم سے تین خندقیں دور کر دیتا ہے, اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. آپ مسنون اعتکاف کا وقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نفلی اعتکاف کے لیے یقیناً وقت نکالیں, تاکہ مسجد میں گزاریں, اور آخری عشرے کے دن اپنی مصروفیت کا وقت گزار کے باہر پھر زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. تیسری بات, لیلۃ القدر کی تلاش. آخری عشرے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس میں آتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیلۃ القدر میں عبادت سے اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوتا ہے کہ ہزار مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. فابتغوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وتر. آخری عشرے کی سات راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بعض لوگ بیچارے اپنی نسمی کی وجہ سے اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں کہ جی یہاں تو تاک ہے, کینیڈا بھی جکس ہے, تو ان کا کیا بنے گا. دنیا پر خدا تمہیں ہدایت دے, تم اپنی فکر کرو. جو اللہ وہاں جکس بنانے پر قادر ہے وہیں کسی اور بات کو تاک بنانے پر بھی قادر ہے. کیوں اس جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ اپنی فکر کرو. تاک رات میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے قیام اللیل کرنا, گھروں میں خواتین کو آمادہ کرو, خود بھی گھروں میں جس قدر ممکن ہو. اور عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو گئی تو میں کیا اللہ سے مانگوں, تو حضور نے دعا سکھائی اللہم انکا عفوون, اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. یہ عفوون جیسے زید عدل ہے ویسے ہی یہ عفوون ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا تیری ادا ہے. فاعف عنی, مجھے بھی معاف کر. عربی میں مانگو تب بھی ٹھیک ہے, کسی اور زبان میں مانگو تب بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ زبانیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, وہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے. وہ تو اس دیہاتی کی بات کو بھی سن رہا تھا جس نے طواف کرتے ہوئے جب وہ حتیم ملتزم پہ پہنچا تو چمٹ کر خانے کعبہ سے کہنے لگا یا اللہ میں جھنگ دے علاقے تو آیا ہوں, ساڈے علاقے کا رواج یہ ہے کہ کوئی ساڈے چھگے لٹ کے لے جائے, ساڈیا مجھا کھول کے لے جائے, ساڈیا فصلوں اگ لا کے چلا جائے, مڑ کے ساڈے کنویں پہ آ جائے, اسی انہوں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ میں ہوں تیرے بوئے تو مڑ کے آ گیا ہوں, تو میرے نال وہ معاملہ کر جڑا معاملہ اسی اپنے دشمن دے نال کرتے ہیں. مولانا بزرگ تھے احسان احمد شجابادی, انہوں نے کہا بابا جی میرا حج لے لو تے دوہا مینوں دے دو. اللہ تو ہر پکار کو سنتا ہے. غنیمت جانو اس آنے والے عشرے کو اور ٹوٹ پڑو چپٹ جاؤ اللہ کی رحمت کی چادر کے ساتھ, رحمت کی چادر کے ساتھ, اور پورے اس سے اپنے لیے
ہر ایک کے لیے خیر مانگو. اللہ ہمیں توفیق دے.